الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانشقاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. صدق اللہ العظیم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل. ان مراحل کے حوالے سے یہ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اس کی اہمیت اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. یہ جو خطبات جمعہ ہیں، جمعے کا دن فضیلت والا دن، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آیا جائے اور مسجد میں آ کر تذکیر اور یاد دہانی ہو. بنیادی مقصد اس پوری گیدرنگ کا آپ غور کریں، چار رکعت نماز ہوتی ہے ظہر کی، جمعے کی کتنی ہوتی ہیں؟ دو رکعت. یہ دو رکعت نماز قائم مقام اصل میں خطبہ جمعہ ہے. دو خطبے دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر توقف فرماتے تھے، ٹھہرتے تھے. وہ دونوں خطبے بنیادی طور پر ہیں کیا؟ ان خطبوں میں تذکیر و یاد دہانی کروانا حکم ہے نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام. فذکر انما انت مذکر. اے نبی، آپ یاد دہانی کروائیے، اور آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے. ایک جگہ اور آیا فذکر ان نفعات ذکر، یاد دہانی کروائیے، یقیناً یاد دہانی کروانا فائدہ پہنچاتا. سورہ زاریات میں فرمایا فذکر ان ذکر تنفع المومنین. آپ تو یاد دہانی کروائیے، اور یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا. یاد دہانی کس چیز کی؟ آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں، آفس میں ہیں، کہیں بزنس میں ہیں، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں، نسیان سے ہے نا، انسان نسیان سے. تو ایک بہت بڑی حقیقت انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے مرنا ہے. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں گم ہیں، صبح سے شام تک ایکٹیویٹیز ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں. تو ہم ایک بہت بڑی حقیقت بھولتے ہیں کہ ہم نے مر کر اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. تو تذکیر کس بات کی؟ موت کی یاد دہانی. پھر ایک بہت بڑی حقیقت جو ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے اکثر، کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، تم انڈر آبزرویشن ہو، ہر وقت حران وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا. اس حقیقت کو یاد دلانا، یاد دہانی کروانا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا رب ہے، رب کائنات ہے، علی کل شئین قدیر ہے، بکل شئین علیم ہے، واللہ علیم بذات صدور ہے، اور وہ تم سے حساب لے گا. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. یہ سورہ بقرہ کی جو آخری تین آیات ہیں بڑی جامع ہیں, رات کو سوتے وقت ان کو پڑھنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. لیکن یاد کیا کروا رہی ہیں, چاہے تم ظاہر کرو جو کچھ بھی ہے یا چھپاؤ اس کو, وہ تم سے حساب لے لے گا, اور حساب لے کر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا, جسے چاہے گا عذاب دے گا. یہ تو اعلیٰ کل شعین قدیر اللہ پاک کی ہستی ہے. تو ان خطبات جمعہ میں بنیادی سبق جو یاد کرنے کا ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں ایک مقصد دے کے بھیجا ہے. اب یہ مقصد تخلیق ایک انسان کا بھی ہے اور ایک مقصد تخلیق اس امت کا بھی ہے جو اکثر بھولے ہوئے ہیں. ایک مقصد تخلیق انسان کا ہے, اللہ پاک نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا, پوری کائنات ہی با مقصد ہے نا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے جو کچھ بھی اس کائنات میں پیدا کیا باطل ابس بیکار پیدا نہیں کیا, با مقصد ہے. تو انسان کا بھی مقصد ہے, انسان کو اللہ پاک نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. مقصد تخلیق جنات اور انسان کا کیا ہے, سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اسی طرح ایک مقصد تخلیق اس امت کا بھی ہے. ہر پیغمبر آ کر اپنی امت کو دعوت دیا کرتے تھے. الحمدللہ ہم ایک ایسی امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں, اور یہ امت بھی آخری ہے, امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام. تو امت کا مقصد تخلیق کیا ہے, مقصد بعثت کیا ہے, اور امتیوں کا کام کیا ہے کرنے کا, یہ بات بھی یاد دہانی کروانے کی ہے. لہذا مقصد بعثت امت کا اللہ پاک بیان فرماتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم ہو وہ بہترین لوگ. کن تم خیر امت, سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے اخرجت للناس, جو نکالے گئے ہوں برپا کیے گئے ہوں لوگوں کے لیے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, بھلا ممکن ہے کہیں ساقی نہ رہے جام رہے, اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو ایک مقصد تخلیق اس امت کا بھی ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم نیکی کی دعوت دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب آپ خود سوچئے کتنے لوگ ہیں مسلمان جن کو یہ مقصد بعثت امت یاد ہے, پہلے تو پتہ ہی نہیں, جن کو پتہ بھی ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں اکثر. تو ان باتوں کی یاد دہانی کرواتے رہنا, یہ ہے خطبات جمعہ کا مقصد. الحمدللہ اسی مقصد کے لیے یہ تسلسل کے ساتھ سفر آخرت کے مراحل ہم پڑھ رہے ہیں. ان مراحل میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کچھ پہلے آ جائے کچھ بعد میں آ جائے, ایک سیکوینس قرآن کی نہیں ہے. یہ جمع کیا گیا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ مختلف مراحل ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بیان فرمایا, جس میں پہلا مرحلہ ہم نے سمجھا تھا موت. سفر آخرت کا آغاز کس عمل سے ہوتا ہے, موت سے. موت اس کے بعد جو زندگی ہے وہ سفر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. تو موت بگننگ ہو گئی, آغاز ہو گیا, اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہے موت. لیکن بہت کسی بہت اچھا کہا, ڈیتھ از اے لیولر, موت جو ہے وہ برابر کر دینے والی ہے, سب کو برابر کر دے گی, امیر کو غریب کو, سب کا نماز جنازہ ہوگا, سب کو ایک جیسا لباس پہنایا جائے گا. اسی طرح ڈیتھ از ناٹ دی اینڈ, اٹس اے بگننگ آف دا لائف, یہ اختتام نہیں ہے, یہ تو آغاز ہے اصل زندگی کا. لہذا سورہ آل عمران آیت نمبر 185 پڑھی گئی تھی, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. فمن زحزح عن النار, اور تیسری اہم حقیقت, جو آگ سے بچا لیا گیا. وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فقط فاز, وہ ہے کامیاب آدمی, وہ کامیاب ہو گیا. چوتھی حقیقت, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. پھر اسی طرح موت کے فوراً بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ قبر کا ہے، قبر کے سوالات، قبر کے مشکلات، قبر کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی، احادیث میں اس کی پوری تفصیل آئی ہے کہ قبر کیا ہے، قبر میں کیا سوالات پوچھے جائیں گے، قبر کی زندگی کیا ہے، برزخی زندگی کی تفصیلات بیان ہوئی. پھر اس کے بعد یوم الحشر ہے، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سور میں پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں سے، مرکت سے، آرام گاہ سے، جو جہاں کہیں بھی ہوگا، جیسے بھی جس حال میں بھی ڈسپوز آف کیا گیا ہوگا، ڈیکمپوز کیا گیا ہوگا، وہ قبروں سے نکل کر اللہ کی جناب میں تیزی سے جمع ہوں گے. سورہ یاسین کا مطالعہ ہم نے کیا تھا اگر آپ کو یاد آ گیا ہو. پھر اسی طرح سورہ کہف میں بھی یہ بات بیان ہوئی جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. گویا قیامت کے دن تمام انسان اللہ کی جناب میں حاضر ہوں گے. آج جو آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں یہ سورۃ الانشقاق کی آیات ہیں. سورۃ الانشقاق اپنے موضوع کے اعتبار سے بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہی ہے. اذا السماء انشقت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور مانے گا، اور وہ ہے اسی قابل کہ اللہ کا حکم مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچی جائے گی، اب کیسے کھینچی جائے گی، کیوں کھینچی جائے گی، اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے. وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر نکال دے گی جو کچھ بھی اس میں ہوگا اور خالی ہو جائے گی. وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ بھی اپنے رب کا حکم سنے گی، اللہ نے اس کو یہ حکم دیا ہوگا اور وہ اسی قابل ہے کہ اللہ کا حکم سنے. گویا آسمان اور زمین کی کیفیت بیان ہو گئی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں زمین آسمان کی کیفیت کا تذکر آتا ہے، لیکن یہ بتا رہی ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین کو کھینچا جائے گا. آپ کسی بال کو اگر آپ کھینچیں دونوں ایجز سے تو وہ ایون ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ باہر نکال دے گی. کیا مطلب؟ یعنی قبریں جو ہوں گی، انسان ہوں گے، واللہ عالم جو کچھ بھی ہوگا سب باہر آ جائیں گے. وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقَّتْ. سورہ زلزال میں بھی یہی موضوع آتا ہے، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب وہ سارے بوجھ باہر نکالے گی تو انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہوا ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو. تو بہرحال یہ موضوع قرآن کا بہت اہم موضوع ہے، قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا. اب ایک اور المیہ ہے، یہ آج کی میری گفتگو کا اہم حصہ ہے، یہ سورہ انشقاق میں بیان ہوا آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا، یقیناً تو مشقتیں جھیلنے والا ہے. الی ربک قدحا، اور یہ مشقتیں، تکالیف، پریشانیاں، مصائب، غم جھیلتے جھیلتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی، اور بالآخر تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. یہ ہے جو کہ المیہ، ایک بہت امپورٹنٹ بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پیدائش سے لے کر انتقال تک 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایون 80 سال، یہ مشقتوں کا نام ہے. یہ مشقتیں پیدائش میں بھی ہیں، تعلیم و تربیت میں بھی ہیں، شادی بیاہ میں بھی ہیں، غم میں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں. یہ مشقتیں ماں باپ بھی جھیلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ایون یہ مشقتیں جانور بھی جھیلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. چڑیا کو دیکھ لیجئے، اور دیگر جانوروں کو، پرندوں کو دیکھیے، سب یہ مشقتیں جھیلتے ہیں. ہر شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، جانور بھی گھر بناتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں تعلیم و تربیت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بچوں کو تعلیم دینا، تربیت دینا، کتنی مشقتیں جھیلی جاتی ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی پوری زندگی کو دیکھیے، اب ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے تعلیم پر لگ رہے ہیں بچوں کی. تو مشقتیں ماں باپ جھیلتے ہیں. پھر اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ڈس ایبل ہو جائے خدا نہ خواستہ، اس کے لیے مشقتیں جھیلی جاتی ہیں. پھر ایک اور مشقت جھیلنے کا سلسلہ ہے، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے دنیا میں صرف یہ مشقتیں جھیلنے کے لیے تو نہیں بھیجا. مشقتوں کا اگلا مرحلہ شریعت اسلامی کی پابندی بھی ہے. شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا یہ مشقتوں کا اگلا مرحلہ ہے. اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ ہے، لیکن مشقت تو ہے. آج فجر کی نماز میں ٹیمپریچر کتنا تھا؟ ٹیمپریچر تو نہیں دیکھتے. کراچی کا درستہ کوئٹہ کا کتنا تھا؟ سوات کا کتنا تھا؟ یہ مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے. لیکن وہاں پر بھی اللہ کے بندے اور بندیاں صبح فجر میں اٹھ کر نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ. میں پشاور گیا تھا ایک تو اتنی شدید سردی, سردی میں حال برا ہوا تھا وہاں پر بھی, لیکن فجر کی نماز میں سارے نمازی موجود تھے. گرم پانی کر رہے ہیں, بڑی مشکل سے ارینجمنٹ ہو رہی ہے, لیکن ایک بہت بڑا اجتماع فجر کی نماز میں موجود تھا. مشقت ہے. اسی طرح گرمیوں میں اب رمضان آ رہے ہیں, انشاءاللہ نسبتاً کچھ بہتر موسم ہو جائے گا, لیکن رمضان جون جولائی میں بھی تو آیا نہیں آیا, مئی کی گرمی بھی تھی, ہیٹ اسٹروک بھی ہو رہا ہے لوگوں کو, لیکن الحمدللہ روزے رکھتے ہیں. کراچی کا موسم تو پھر بھی معتدل ہے اللہ کے فضل سے. انٹیریئر سندھ میں 40s میں ٹیمپریچر رہا, لیکن اللہ کے بندے اور بندیاں روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح حج کی مشقتیں, جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں, عرفات کا میدان میں اس مرتبہ 47 تھا ٹیمپریچر, 47 مکے کا ٹیمپریچر بتا رہا ہوں, اور عرفات کے میدان میں لوگ موجود ہیں, آگ برس رہی ہے اوپر سے, لیکن الحمدللہ موجود ہیں, اللہ کی محبت میں مشقت جھیل رہے ہیں. اسی طرح یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, رن سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. تو غالب نے بہت ہی پیارا کہا کہ مشقتیں تو ہم جھیل رہے ہیں مسلسل, کوئی پیدائش کے لیے جھیل رہا ہے, کوئی شادی کے لیے, کوئی بزنس کے لیے, کوئی کاروبار کے لیے, کوئی تعلیم و تربیت کے لیے, کوئی گھر بنانے کے لیے, ساری زندگی کا حاصل ایک گھر. ساری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ ایک گھر. یہ سچا واقعہ ہے. گھر بنایا بڑی محنت سے, ساری زندگی حلال روزی کمائی, حرام نہیں کمایا. جب ملی گریجویٹی ہوتی ہے, کیا ہوتی, پیسہ ملا, بڑا زبردست گھر بنایا ڈیفنس میں, اور جا کر دیکھتے رہے یہ ہے یہ ہے یہ, چائنا سے منگوایا, فرانس سے منگوایا, اٹلی سے منگوایا. لیکن جس دن شفٹنگ تھی, پہلا دن جب پہنچے وہاں پر, تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے پہلے سے. گھر میں جانا نصیب نہیں ہوا, وہیں سے واپسی ہو گئی. سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ساری زندگی کا حاصل ہے گھر, اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا اس شخص کو جس نے گھر بنایا. ظاہر بات ہے بچوں کے لیے بنایا, ٹھیک ہے, بچوں کے لیے حلال سے کمایا, حرام سے کمایا, جواب دیں گے. تو مشقتیں جھیل رہا ہے انسان. یا ایھا الانسان انک کادح, یقیناً تو مشقتیں جھیلنے والا ہے. الی ربک قدحا, اور یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی, اور بلاخر تو اس سے ملنے والا ہے. اب یہ ہے اصل میں کی پوائنٹ, یوں کہہ لیجئے کہ مشقتیں جھیلتے ہوئے ایک مسلمان بھی الحمدللہ اپنے دینی فرائض ادا کر رہا ہے, کافر بھی زندگی میں مشقتوں جھیل رہا ہے. ہمیں تو فزیکل ہوتی ہیں, وہاں تو سائیکولوجیکل مسائل ہیں. آج سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ایسے ملک میں جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کا نمبر ون ملک ہے, جاپان, وہاں سب سے زیادہ خودکشی ہو رہی ہے. اور انسان سوسائڈ کب کرتا ہے؟ جب انتہائی مایوس ہو چکا ہو نا. مایوسی کا آخر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو شوٹ کر لے, گولی مار لے. تو بہرحال مشقتیں تو وہاں پر بھی ہیں جہاں دنیا ترقی کرتے کرتے اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. جتنے جرائم ہیں اس کے پیچھے یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں اکثر و بیشتر, نفسیاتی مرائض ہوتے ہیں, قتل و غارت کرنا وغیرہ وغیرہ. تو مشقتیں تو امیر لوگ بھی جھیلتے ہیں, غریب بھی. غریب مشقتیں جھیلتا ہے تو رات کو نیند تو اچھی آتی ہے. 8 سے 10 گھنٹے محنت مشقت کر کے آتا ہے تو نیند تو سکون سے آتی ہے. امیروں کو تو نیند بھی نہیں آتی. سب سے زیادہ ٹرینکولائزرز, ایسی دوائیاں جو نیند دینے والی ہوتی ہیں, کہاں کھائی جاتی ہیں, کہاں استعمال کی جائے. غریب آدمی ٹرینکولائزر استعمال کرتا ہے؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں. امیر آدمی, کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی, کہتا نہیں کس کس کا مال کھایا ہوا ہے, جواب دہی کرنی ہے. یہ احساس انسان کو سونے نہیں دیتا. تو اے انسان, تو مشقتوں میں ہے, اور مشقتیں جھیلتے جھیلتے اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. اب ذرا اپنا جائزہ لیجئے 2 منٹ کے لیے. کیا واقعی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے؟ تجزیہ کیجئے گا میری باتوں پر. رات کو ذرا سوچئے گا تنہائی میں. کوئی رب بھی ہے ہمارا جس نے ہمارے لیے کائنات بنائی؟ اس کائنات کی ہر شے مسخر کی تمہارے لیے, اس نے بنائی. انما الدنیا خلقت لکم, یہ دنیا تمہارے واسطے بنائی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ, اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. حدیث مبارکہ نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. تو کوئی ایسا رب بھی ہے جس سے ملنے کا شوق بھی ہو, ملاقات کا شوق؟ بخاری شریف کی حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تجزیہ کیجئے اس بات کا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بھی ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب نے تو اپنے بارے میں کہا لیکن اپنا بھی تو جائزہ لیجئے, صبح سے شام تک رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ رب کی ناراضگی بول لیتے ہیں. 24 آورز کا تجزیہ کر لیا کہہ رہے ہیں, خاص طور پر رات کو سوتے وقت. روزانہ اگر رات کو سوتے وقت مراقبہ کر لیں, اینالائز کر لیں اپنے 24 گھنٹے کو کیسے گزارے, رب کی مرضی کے مطابق یا من مانی, من کی مرضی جو کہا جاتا من کی مان, دنیا ہے دل والوں کی, تو من کی مانی یا رب کی مانی, اس کا تجزیہ 24 آورز میں اگر اینالائز کریں گے تو انشاءاللہ ایک پوری زندگی کا تجزیہ بھی بن جائے گا. موت کے وقت بھی کچھ یاد آئے گا انشاءاللہ کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری تو کیفیت سیٹسفیکٹری ہوگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اللہ پاک اسی حال میں موت عطا فرمائے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہونے والی ہے اس ملاقات میں ہوگا کیا. ملاقات کا شوق تو ہونا چاہیے, ملاقات میں بنیادی طور پر نامہ اعمال دیا جائے گا, وہ جو ریکارڈنگ کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے, اقرا کتابک, اپنا نامہ اعمال پڑھ لو, خود ہی پڑھ لو. تو اس نامہ اعمال کو ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ایسے معزز فرشتے ہیں جو جانتے ہیں, لکھ رہے ہیں, کاتب ہیں, کاتبین ہیں, جو لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا. یہ نامہ اعمال ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اب آئیے ذرا اپنے ذہن میں ایک سما لے کر آئیے کہ جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں عام طور پر ریزلٹ ڈے ہوتا, چھوٹے بچوں کا تجزیہ کر لیتے ہیں, بڑا دلچسپ ہوتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو فرسٹ آنے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں, جنہوں نے کلاس میں یا اسکول میں پوزیشن لینی ہے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے, وہ رات کو سوتے ہی نہیں ہیں, یا سوتے ہیں تو صبح بے چینی ہو رہی ہوتی, جلدی سے ریزلٹ آ جائے, جلدی سے اناؤنسمنٹ ہو, فلاں صاحب نے پہلی پوزیشن لی, سب کلیپنگ کریں, اس کو تجزیہ, اس کو ہار پہنایا جائے, گولڈ میڈل پہنایا جائے, اپریسیشن اس کو چاہیے ہوتی ہے, ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے, محنت کرتا ہے انسان. تو قیامت کے دن ایسا ہی ہونے والا ہے. قیامت کے دن یہ نامہ اعمال جو ریکارڈ کیا گیا تھا پرپس فلی با مقصد, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب ذرا اگلی آیات میں دو کیفیات کو محسوس کیجئے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, پس وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال دائیں طرف سے دائیں ہاتھ میں دیا گیا, گویا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ دائیں طرف سے ہوگی, سیدھا ہاتھ کس بات کی علامت ہے؟ خوش بختی کی علامت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اچھا عمل, نیک عمل کوئی بھی ہو سیدھی طرف سے کرو, سیدھے ہاتھ سے کرو, سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ علامت ہے اس شخص کی کہ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا. اب اس کی طرح کیفیات محسوس کیجئے. فصوف یحاسب حسابا یسیرا, تو پہلی خوشخبری تو اس کے لیے ہے کہ اس سے عنقریب آسان حساب کتاب کیا جائے گا. آسان حساب کتاب کیا ہے؟ پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تھی نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام, سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور دعا فرمائی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو میرا آسان حساب کتاب فرما. امی عائشہ نے فوراً سوال کیا یہ آسان حساب کتاب کیا ہے جس کی دعا فرما رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو حضور نے وضاحت فرمایا عائشہ قیامت کے دن کسی شخص کو بلایا جائے گا, اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ صرف نیکیوں کی طرف متوجہ ہوگا, نیک اعمال دیکھے گا اور برائیوں کو چھپا لے گا. یہ ہے آسان حساب کتاب. اور جس کی برائیوں کی طرف متوجہ ہو گیا, پوچھ لیا گیا, تو وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. تو دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں بھی, اللہم حاسبنی یا حاسبنا حسابا یسیرا, فصوف یحاسب حسابا یسیرا, تو ان قریب اس سے آسان حساب کتاب کیا جائے گا. اب اگلی آیت میں جو کیفیت بیان ہوئی اس کو محسوس کیجئے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا,
جیسا ہی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جنت کا پروانہ دیا گیا، اب وہ واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوش ہوتا ہوا. یہ کیفیت محسوس کی ہے کبھی آپ نے؟ کبھی آپ کا بچہ یا بچی فرسٹ آیا ہو، یا ریلیٹو میں کوئی ہو، جیسے ہی فرسٹ آتا ہے اس کو نامہ اعمال ملتا ہے یا رزلٹ کارڈ ملتا ہے، سب سے پہلے کس کی طرف دیکھتا ہے رزلٹ کارڈ لیتے ہی؟ اور کون ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں؟ کامیابی بچے یا بچی کی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. کیونکہ یہ کامیابی بنیادی طور پر بچوں کی نہیں ہوتی، یہ کامیابی ہوتی ہے پیرنٹس کی. اور کامیاب پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جن کے بچے کو اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ گریگریز حاصل کرتے ہیں. یہ ساری محنت مشقت اساتذہ کی اور پیرنٹس کی ہوتی ہے. لہذا خوشی کے آنسو بھی پیرنٹس ہی کی آنکھوں میں ہوتے ہیں. ماں کی آنکھیں خاص طور پر تر ہوتی ہیں، باپ کی آنسو تر ہوتے ہیں، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم. اللہ پاک اسی کیفیت سے ہمیں بھی دوچار فرمائے. اس کے برعکس، یہ برعکس والی کیفیت ذرا حساس ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا. پیٹ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ اس کے لیے دو تشریحات موجود ہیں. ایک تو بڑی کامن سی ہے کہ لینا ہی نہیں چاہے گا. جیسے وہ بچہ جو اچھا کام نہ کرے، رزلٹ فیل ہو رہا ہو، تو کہتا ہے میرا تو ہے ہی نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. اس کو زبردستی دیا جائے گا، ہیو اٹ اینڈ ریڈ اٹ. اور بعض نے لکھا کہ یہ مجرم ہوں گے، مجرم، ان المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کر آئیں گے. لہذا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، پیچھے سے زبردستی دیا جائے گا. اب اس کیفیت کو سنیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا، پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا، تو عن قریب وہ اپنی موت کو پکارے گا، چاہے گا کہ موت آ جائے، ختم ہو جائے حساب کتاب ہمیشہ کے لیے. لیکن وہاں پر نہ جینوں میں ہوگا نہ مرنے میں ہوگا، موت نہیں آئے گی. وَيَسْلَى سَعِيرًا، اور وہ گرے گا دہکتی ہوئی آگ میں. اب ریزن سنیے گا ذرا، دہکتی ہوئی آگ میں کیوں گرے گا؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا، بڑا سیٹسفائیڈ تھا، بڑا مسرور تھا، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب بھی ہونے والا ہے. ذرا تجزیہ کیجئے اپنی زندگیوں کا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ جو روزی روٹی ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں حلال کی ہے یا حرام کی؟ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی، کافروں کی میں بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ روزی جو آ رہی ہے، روٹی آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، اللہ کا دیا، بندوں سے لیا جو آ رہا ہے، یہ جو حلال روزی اگر نہیں، خدا نہ خواستہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، ان کے لباس پہنا رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے لگژریس لائف، بہترین زندگی گزارنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں، اس پیسے کا جواب کون دے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہا. دوسروں سے مراد ظاہری بات ہے بیوی بچے. رشوت لینے والا دینے والا، پوچھیے ان سے کہ حدیث نہیں سنی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، سب کو یاد ہوگی، دینے والے کو بھی یاد ہوگی، لینے والے کو بھی یاد ہوگی. رشوت دینے والا، لینے والا، کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنمی. جو ہم ملاوٹ کریں وہ ہم میں سے نہیں، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام. ملاوٹ کرنے والے سے کہیں ذرا یہ کیا کر رہے ہو؟ پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، ایک زمانہ تھا جس دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا، اب تو کیا کچھ ہو رہا ہے، بھینسوں کو کیا کچھ لگایا جا رہا ہے، کس طرح کا دودھ مل رہا ہے، بنیادی چیز بچوں کی غذا دودھ، اس میں بھی ملاوٹ. دوائیاں، دو نمبر دوائیاں، کتنی عام سی بات ہے یہ، جان بچانے والی دوائیاں وہ بھی دو نمبر، دھوکہ. برا نہیں منائیے گا، باہر موالنگ میں جائیں نا، وہاں پر لوگ بھول چکے ہیں دھوکہ کسے کہتے ہیں. جاپنیز کو اسٹڈی کر لیجئے، کینیڈینز کو، امریکنز کو، یورپ کو، دھوکہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت میں ہیومینٹیز کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بنیادی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. یہ تعلیم کس کی ہے؟ یہ تعلیم ہماری ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. مسلمان کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے. تو بہرحال اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے. پہلا جائزہ کیا ہے؟ جو بچوں کو کھلا رہے ہیں حلال ہے یا حرام؟ جب گھر میں جاتے ہیں تو کچھ شریعت کی پابندی کا بھی احساس ہوتا ہے. جائزہ لیجئے، گھر میں ایک بہت بڑی سی اسکرین لگی ہوئی ہے جو ایک زمانے میں 24 انچ کی ہوتی تھی، آج 70 انچ کی اسکرین، اور 70 انچ کی اسکرین پر دیکھا کیا جا رہا ہے؟ برا نہیں منائیے، اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں کی اپنے گھرانوں کی باتیں کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ہم بھی اس میں انوالو ہیں. اسکرین پر ورلڈ کپ فائنل میچ دیکھا جا رہا. یہ فائنل تو 8 بجے آیا تھا، جلدی ختم ہو گیا، پتہ نہیں 11 بجے 12 بجے، 4 گھنٹے تو اس نے لیے لوگوں کے اکثر بیشتر. آخری وقت تک انٹرسٹنگ رہا، لیکن تھرو آؤٹ دا منتھ 12 بجے 1 بجے رات کو میچ آ رہا ہے اور نوجوان اٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے نہیں پڑھنے، عشاء پڑھنے لے، کسی کو پرواہ نہیں. انٹرٹینمنٹ، پھر فلمیں، پھر ڈرامے، پھر گانے، پھر جنگلز، پھر اور نہ جانے کیا کچھ. بچہ بچی یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے، کس ماحول میں پڑھ رہا ہے، کن کیفیات میں ہے، کیا ایمانی کیفیات ہیں، اکثر و بیشتر ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو توجہ میں نے اپنے گھر کی کرنی ہے، آپ نے اپنے گھر کی. میں نے اپنے قبر میں جواب دینا ہے، جا کر اپنا حساب کتاب دینا ہے، آپ نے اپنا. تجزیہ کیجئے، جانیے اپنے گھروں کو، کیونکہ سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، اپنے بعد اپنے بیوی بچوں کا حساب دینا ہوگا. سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو پہلے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کیسی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. پتھر کی آگ کا کچھ اندازہ ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری شریف کی، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، مینیجر ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، سب آرڈیننٹ کے بارے میں سوال ہوگا. شوہر سے بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں سوال ہوگا. بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، جواب دینا ہوگا. نہیں پڑھتے تب بھی ہماری ذمہ داری، ان کی کاؤنسلنگ کی، ان کو توجہ دلائی، ان کے دل میں ایمان اور اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کی. کوشش اگر کی تو بہرحال کامیاب ہو جائیں گے. 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں جہنم میں جائیں گی، معاذ اللہ. اب سنیے ذرا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں آ سکیں، جہنم میں جائیں گی. تو پیغمبر کی بیوی ہونے کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، وہاں تو اصل میں انڈیویجولی حساب کتاب دینا ہے. لیکن شوہر کی، باپ کی، سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سفر آخرت کا اگلا مرحلہ ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعے کو پڑھیں گے، میں صرف تعارف کروا دیتا ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، بلکہ تعارف تھوڑا سا کرا اگلے جمعے اس کو، اس کی تفصیل سے پڑھ لیں گے. جب نامہ اعمال ملنے لگا ہوگا تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھنی لگائے گا، اور وہ چھنی کا تصور ہے پل صراط کا، جو انشاءاللہ سورہ حدید میں اگلے جمعے ہم پڑھ سکیں گے. اہل ایمان کے درمیان بھی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک پکے مومن ہیں اور ایک منافق ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں. کمزور ایمان والے تو بہرحال کسی نہ کسی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی طرف چلیں گے، مومن تو چلیں گے، لیکن منافقوں کو کیسے پولرائز کیا جائے، کیٹیگرائز کیا جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل بنائے گا ایک، اور اہل ایمان کو، تمام اہل ایمان کو اس پل پر چلنے کا حکم دیا جائے گا. اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے، لیکن ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، کیونکہ پل صراط پر 2 ہی چیزیں اہم ترین ہوں گی، یا تو ایمان نورہم یسا بین ایدیہم و بی ایمانہم، نور ہوگا جو ان کے سامنے اور دائیں طرف چل رہا ہوگا، نیک اعمال کا نور اور ایمان کا نور، دو روشنیاں، دو نور ہوں گے جو پل صراط پر چلنے کے لیے اہم ہوں گے. منافقوں کو نہ ایمان کا نور میسر تھا نہ ہے، اور وہاں پر بھی نہیں ہوگا. اسی طرح نیک اعمال کرتے ہیں، کرتے تھے یا کرتے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. نماز بھی پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، منافقین، عبداللہ بن ابئی منافقین کا سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن جہنم میں جائے گا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال تو کیے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، دکھاوے کے لیے. ان اعمال میں کوئی روشنی نہیں ہوگی. اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کی جائے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک سفر آخرت کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما دے، اور بہرحال موت کے وقت آسانی فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.